ایمان پر
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخوں میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلا بن فلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود، ذاتِ والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی قوت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ تو لاکھوں لاکھ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں، کوئی دھیمی آواز میں پڑھ رہا ہے، کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، کوئی جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر حاضر ایک خادم فرشتے کو یہ قوت سماعت دی ہے کہ وہ سب کی آواز سن لیتا ہے۔ اور اسے علم غیب بھی دیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جانتا ہے۔ قربان جائیے، جب خادم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی، اور وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذنہ تعالی یعنی اللہ کے حکم سے امداد فرمائیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں،
فریاد امتی جو کرے گا لے زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غسل ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیں، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلوا علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا، حدیث پاک میں ہے ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، شاخیں ہیں، اور حیا کرنا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے با حیا نوجوان میں یہ حدیث پاک ان الفاظ کے ساتھ نقل کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامتیں ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام میں حیا کو بہت اہمیت حاصل ہے، چنانچہ حدیث پاک میں بے شک ہر دین کے لیے ایک خلق ہے، اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے، اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے کہ جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامت میں سے ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں اس کو ایمان کی علامت کہا گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وَعِلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. ہمارے اسلاف بزرگان دین میں یہ عنصر بہت پایا جاتا تھا، با حیا ہوتے تھے اور ان کا اسی قدر ایمان مضبوط ہوتا تھا. اسی ضمن میں ایک بہت پیاری حکایت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نقل فرمائی اپنے رسالے با حیا نوجوان میں. آئیے اس حکایت کو سنتے ہیں اور اپنے اسلاف کے نقشے قدم پہ چلنے کی ہم بھی نیت کرتے ہیں. بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے. مشک کو عربی زبان میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی کیا ہوئے؟ مشک بار، خوشبودار، مشک کی خوشبوؤں میں بسا ہوا. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت مشک بار اور خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا. غور کیجئے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک ولی کی شان ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت مسکی علیہ الرحمہ جب کہیں سے گزرتے تو اس راستے میں خوشبوئیں مہک جاتی، اور جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی آ گئے ہیں. کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی ہوتی ہوگی. فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. اب یہاں بھی ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، اب کسی کے پاس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہو تو ہم پوچھتے ضرور ہیں، کون سی خوشبو لگائی ہے آپ نے، کتنے کے لیے؟ بسا اوقات اس میں اچھی نیت بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات ویسی فالتو سوال بھی ہو جاتا ہے. بہرحال آپ سے بھی جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو بڑی رقم جو ہے اس پہ خرچ کرنی پڑتی ہوگی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں ہے. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. اب وہ کیا عجیب واقعہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں اور فیضان مدینہ کے حاضرین بھی سنیں. کہتے ہیں کہ میں بغداد معلا میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا. بغداد ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار شریف ہے. جس طرح عمرا یعنی امیر لوگ، کیونکہ خوشحال گھرانہ تھا، تو جس طرح عمرا امیر لوگ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح میری بھی تعلیم کا سلسلہ ہوا. میں بہت خوبصورت اور با حیا تھا. میرے والد صاحب سے کسی نے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں میں گھل مل جائے اور اس کی حیا میں کچھ کمی آئے. چنانچہ مجھے ایک بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پہ بٹھایا گیا. ایک دن ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور پھر بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے، جو پسند ہوں گے وہ رکھ لیے جائیں گے اور جو پسند نہیں ہوں گے وہ اور قیمت دے کر واپس لوٹا دیا جائے گا. بزاز نے مجھے یعنی مسکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بزاز نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا. بڑھیا مجھے ایک عظیم و شان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے منقش قالین پر بیٹھی ہوئی ہے. تخت و فرش سب کے سب زرین یعنی خوبصورت ہیں، اور اس قدر نفیس کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرنے لگی۔ چھیڑ خانی کرتے ہوئے معاذ اللہ غلط کام کرنے کے در پہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان بری طرح سوار تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا کہ مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے خادمائیں آ گئیں۔ اس نے کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچ گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ برا کام کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی اور مجھے عذاب جہنم کا خوف مجھ پر غالب تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے ہمت اکٹھی کی اور استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ اور منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لے کے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مجھے مل کر ایک ٹاٹ میں، ایک بوری میں، ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ مگر کسی کو یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب نسبت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے منہ اور جسم پر ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ اور یہ حضرت سیدنا جبریل امین کے دستے مبارک کی خوشبو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ با حیا نوجوان اللہ عز و جل کی خشیت، خوف خدا کی وجہ سے اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے معصیت سے اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں حیا بہت ہی مؤثر ہے۔ حیا کے معنی کیا ہیں یہ بھی سنتے ہیں۔ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا کہ کہیں مجھ پہ عیب نہ لگا دیا جائے، عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا۔ اس سے مراد وہ خوبی ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا کہ جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو تو اس کو کہیں گے مخلوق سے حیا کرنا۔ ایسے شخص کو بھی حیا دار کہیں گے لیکن یہ مخلوق سے حیا کرتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گی، اور علماء اور صلحاء سے حیا کرنا اللہ کی رحمت سے دینی برائیوں سے باز رکھے گی. مگر یہ بات یاد رکھیے، حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ ہی کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بنتی ہو. اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کا خوف دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو. اب یوں تو ہم سب ہی کہتے ہیں کہ ہم حیا کرتے ہیں، ہم تو حیا کرتے ہیں، تو جو ڈیفینیشن بیان ہوئی، تعریف بیان ہوئی، اس تعریف میں اپنے آپ کو چیک کریں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کو تین میں چھپا کر رکھا ہے، اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو عام لوگوں میں. تو آپ بندے کو چاہیے کہ ہر نیکی کرے، اسے نہیں پتا کہ کس نیکی میں اللہ تعالی کی رضا ہے. ہر گناہ سے بچے، اسے نہیں پتا کہ کون سا گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالی کو ناراض کرنے والا ہے. اور ہر مسلم بندے کی عزت و اکرام کرے، تعظیم کرے، اکرام کرے، عزت کرے، اسے نہیں پتا کہ اللہ کا ولی کون ہے. حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کا جھکانا حیا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، اللہ تعالیٰ کی جلالت ہو. اور اسی قبیل یعنی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں. کس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت ان پر طاری ہے کہ خود کو اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، امت مصطفیٰ کا سب سے بڑا با حیا کون ہے؟ آئیے سنتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. کتنی حیا کی مطلب اعلی درجے پہ فائز ہیں کہ بند کمرے میں غسل کر رہے ہیں تب بھی اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے فرماتے کہ میں سمٹ جاتا ہوں. ابن اساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حیا کی ڈیفینیشن سن لی، آئیے اس کی اقسام، اس کی قسمیں بھی سنتے ہیں. فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حیا کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، لوگوں کے معاملے میں حیا کرنا. نمبر دو، اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا کرنا. لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا، اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا. اور اللہ کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر. اللہ ہم کو نصیب فرما دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضر ہوں گے, اسی طرح ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے اس میں آئیں گے, اور الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں آئیں گے, دینی کتب کا مطالعہ کریں گے مدنی انعامت پر عمل کرتے ہوئے, کم از کم 12 منٹ ہم اسلامی کتاب پڑھیں گے, امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھیں گے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہوگا, خوف خدا پیدا ہوگا, انشاءاللہ ہمیں بھی حیا کی نعمت ملنا شروع ہو جائے گی. فطری اور شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے. فطری حیا یعنی فطرتن جو حیا ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے. فطری حیا فطرتن انسان کے اندر حیا ہوتی ہے, اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے. اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو, اور اس شرمندگی اور اللہ تعالی کی خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہے. یہ شرعی تقاضا ہے حیا کا. علماء فرماتے ہیں حیا ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں, ہم کوشش کریں کہ ہم با حیا بنیں. اور پہلے بیان کیا گیا کہ اپنی نظر کو حرام کردہ چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں, اللہ نصیب فرمائے. حیا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایسا خلق ہے جس پر اسلام کا مدار ہے, اور اس کی توجیہ یعنی وجہ یہ ہے کہ انسان کے افعال 2 طرح کے ہیں. نمبر 1 جن سے حیا کرتا ہے, نمبر 2 جن سے حیا نہیں کرتا. پہلی قسم حرام و مکروہ کو شامل ہے, اور ان کا ترک یعنی چھوڑنا مشروع یعنی موافق شرع ہے, شریعت کو پسند ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. اور دوسری قسم واجب مستحب اور مباح کو شامل ہے, ان میں سے پہلے 2 کا کرنا یعنی واجب اور مستحب, ان 2 کا کرنا شریعت کو پسند ہے مشروع ہے, اور تیسرے کا کرنا جائز ہے. یوں یہ حدیث مبارکہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر, حدیث پاک میں بیان کیا کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر, ان 5 احکام کو شامل ہے. حیا کبھی فرض و واجب ہوتی ہے, جیسا کہ کسی حرام و ناجائز کام سے حیا کرنا, کسی حرام اور ناجائز کام سے حیا کرنا یہ فرض ہے, اور کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہی سے بچنے میں حیا, اور کبھی مباح یعنی کرنا نہ کرنا برابر, جیسے کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا کرنا. اب یہ ساری اصطلاحات ہیں واجب فرض اور یہ مکروہ تنزیہی اور یہ مباح, یہ ساری چیزیں ایک بیان میں ہم سیکھ نہیں سکتے, اس کے لیے ہمیں مسلسل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. قافلوں میں سفر کریں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں, تو یوں انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکروں میں شرکت ہوتی رہے گی, تو یوں انشاءاللہ عز و جل ہم یہ اصطلاحات بھی سیکھتے جائیں گے. اللہ ہم سب کو حیا کی دولت نصیب فرما دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حیا کی پرورش میں, نشو نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے. حیا دار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے, جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب اور نگاہ کی پاکیزگی کو سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے. اب اگر ہم امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھے ہوں, امیر اہل سنت کی حیا مدینہ مدینہ, کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو حیا کی وجہ سے سامنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھتے, نظریں نیچی کر کے گفتگو کرتے. یا اسی طرح کوئی اور مدنی نام کا عامل ہو جو با حیا ہو, حقیقتاً جب اس کی صحبت میں بندہ جاتا ہے تو اس کی صحبت کی برکت سے اسے بھی حیا نصیب ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, یہ چلا گیا کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, بد نگاہیاں کرتا ہے, گناہ کھلم کھلا کرتا ہے, تو اب ظاہر ہے ایسے کی صحبت میں رہے گا تو اس کی صحبت کی وجہ سے اس کے اندر بھی وہی چیزیں پیدا ہوں گی اور یہ بھی حیا اس سے دور ہوتی جائے گی اور یہ بے حیا ہوتا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں با حیا لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے وابستگی انشاءاللہ عزوجل ہمیں با حیا بنا دے گی. بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہوتا ہے, کب؟ جب وہ بے حیا لوگوں کی صحبت اختیار کرے. جو برائیاں اور گناہ ان میں ہوتے ہیں وہ ان میں بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حیا یہ برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے. تو جب حیا ہی نہ رہی, اگر بندے کے اندر سے حیا ہی نکل گئی تو اب برائی سے کون روکے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائی نہیں کرتے, کہ اگر میں نے یہ کام کیا اور میری بدنامی ہو گئی, پتہ چل گیا فلاں نے یہ کام کیا ہے, تو اب اس بدنامی کی وجہ سے وہ شرما کر اس برائی کو نہیں کرتے. مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی, جسے پرواہ ہی نہیں ہے, ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کو کرنے میں بالکل بے باک ہوتے ہیں, اخلاقیات کی حدوں کو توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے ہیں اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی ننگ و عار محسوس نہیں کرتے. اللہ ہمیں بروں کی صحبت سے بچائے, اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے, کہ اچھوں کی صحبت جو ہے وہ اچھا اثر لاتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حدیث پاک میں حیا ایمان سے ہے, یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے, اسی طرح حیا با حیا کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے. یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا, جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ با حیا رکھے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے, یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے. فرمایا اسے چھوڑ دو, بے شک حیا ایمان سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اچھا ہے، اور جو حیا کمزوری اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خوف خدا کی سبب ہو، اس میں یقیناً بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ یہاں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ بعض اوقات حیا انسان کو حق بات کہنے، شرعی حکم دریافت کرنے، نیکی کی دعوت دینے اور انفرادی کوشش کرنے وغیرہ مدنی کاموں سے روک کر اسے بھلائی سے محروم کر دیتی ہے، تو پھر صرف بھلائی ہی بھلائی کیسے؟ یہ ایک وسوسہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ یہ بولتا ہے، یار میں اس کو نیکی کی دعوت کیسے دوں، مجھے شرم آتی ہے، یا میں اس کو کیسے سمجھاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اس وسوسے کا جواب امیر اہل سنت دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں حیا کے شرعی معنی مراد ہے، یا حیا سے مراد حیا شرعی مراد ہے، اور حیا شرعی کبھی بھی نیکیوں سے نہیں روکے گی بلکہ ان پر مزید ابھارے گی۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حیا سب خیر ہی خیر ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل ہمیں دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا مہکتا سنت و بھرا ماحول میسر ہے، اور اس مدنی ماحول کی کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اخلاقی تربیت کے لیے تقوی پرہیزگاری ملے، اخلاقی تربیت ہو، امیر اہل سنت نے اس کے لیے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے۔ ان مدنی انعامات کے ذریعے بھی آپ نے ہمیں با حیا بنانے کی کوشش کی ہے۔ کئی مدنی انعامات ہیں جس میں نگاہوں کی حفاظت سے متعلق مدنی انعامات موجود ہیں کہ جب بندہ اپنی نظر کو ہی بچا لے گا، کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر کی باری آتی ہے، تو جب بندہ اپنی نظر کو بچا لے گا، برائیوں سے بچا لے گا، بد نگاہیوں سے بچا لے گا، تو انشاءاللہ اس کا دل بھی سلامت رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں با حیا بنائے اور اس حیا میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ایمان پر فاطمہ